فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سفر پر ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں بیان کر دوں. اگرچہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا، لیکن آپ حضرات سے یہ دعا کراؤں گا، کرنے کے لیے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے کہنے والے کو بھی فائدہ پہنچے اور سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچے. یہاں آنے کا مقصد، سننے سنانے کا مقصد، بیٹھنے کا مقصد دین کی باتیں کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا ہے، آپ کے طریقوں پر عمل کرنے والوں کی باتیں کرنا ہے، اور بزرگان دین کی باتیں سننا سنانا ہے، تاکہ ان کی باتوں سے ہمیں تقویت ملے، قوت حاصل ہو، اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس ماحول میں جی رہے ہیں اور جس دور سے گزر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ دین پر چلنا انتہائی مشکل کام ہے. اور دوسروں کی بات تو چھوڑیے، خود اپنے عزیز رشتہ دار احباب سب سے پہلے انہی کی باتیں سننی پڑتی ہیں. لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ بات سکھلائی ہے کہ یہ باتیں جو ہم سنتے ہیں یا سننی پڑتی ہیں، اصل یہی باتیں جب انسان برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کی ترقی کا ذریعہ یہی باتیں بنتی، بشرطے کہ ان باتوں کو سن کر ہم صبر کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں جن سے انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات بد دل ہو جاتا ہے انسان. چنانچہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بیچارے دین پر آنا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے ماحول کی بنا پر، معاشرے میں رہتے ہوئے ان کے لیے اس شکل و صورت کو اختیار کرنا اور دین کو اختیار کرنا، دین پر چلنا بظاہر ان کو مشکل نظر آتا ہے. اس لیے خاص طور پر استقامت کے لیے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے. بعض اوقات آدمی جوش جذبے کے تحت دین کے راستے پر چل پڑتا ہے، لیکن پھر لوگوں کی باتیں سنتا سناتا جب ہے تو بہت جلد اس راستے کو خیر آباد کہہ دیتا ہے. اس لیے آدمی کو اللہ تعالی سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، کیونکہ دین پر، دین کے راستے پر آنا اور پھر اس راستے پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے میرے عزیزو، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالی سے مدد مانگیں، مدد طلب کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. اور جہاں تک لوگوں کے سننے سنانے کی بات ہے، تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو اصل میں وہ اعزازات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب ان لوگوں سے یہ بات کہتے تھے کہ ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانو، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، اور لوگوں سے مراد صحابہ کرام، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، مراد صحابہ کرام ہیں، تو کہتے تھے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ایسے ہم بیوقوف ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام کو بیوقوف کہا جاتا تھا، سفہا کہا جاتا تھا، تو اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ نے جن کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا، جب انہوں نے یہ طعنے سنے ہیں اور یہ باتیں برداشت کی ہیں، تو اگر آج دین کی خاطر ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں، اور جب ان کے نقش قدم پر ہوں گے تو جو تکلیفیں ان کو پہنچی ان میں سے کوئی بھی تکلیف ہمیں پہنچ سکتی. انہوں نے جب اپنے آپ کو استقامت کا پہاڑ بنا دیا، دین پر ڈٹے رہے، تکلیفوں کو برداشت کیا، چاہے لوگوں نے جس طرح جیسا چاہے ان کو کہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کو چھوڑا نہیں بلکہ اسی ٹریک پر رہے، نتیجتاً اللہ رب العزت نے ان کو جو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تھا، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کوئی صحابی ایسا نہیں جو اس سے مستثنی ہو، سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. تو انشاءاللہ جو ان کے نقش قدم پر ہوں گے، جو ان کی مطابعات کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، اللہ نے چاہا تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے. ہم اگر کسی بزرگ کے ساتھ ہوتے ہیں، صاحب خانہ اگر گھر میں کچھ کھانا لے کر آتے ہیں، تو اگرچہ انہوں نے ہماری دعوت نہیں کی ہوتی، لیکن جو کھانے کو ان کو ملتا ہے وہی ہمیں بھی پیش کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کی مصاحبت ہم نے اختیار کی ہوئی. تو انشاءاللہ اگر صحابہ کرام کی مصاحبت مطابعت ہم اختیار کریں گے، تو اللہ رب العزت جن انعامات و اکرام سے انہیں نوازیں گے ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں. تو آدمی جب کسی کا ساتھ اختیار کرتا ہے تو ساتھی جس طرح تکلیف کے ہوتے ہیں خوشی کے بھی ہوتے ہیں، جب خوشی میں ساتھ ہوتا ہے تکلیف میں بھی ساتھ ہوتا ہے، وہی ساتھی بھی کہلاتا ہے. اس لیے ہمیں ان باتوں سے دین سے بدزن نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کی باتیں سن کر دین کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اللہ دین پر چلنے میں ہماری مدد فرمائی. یہ جس طرح سے جب ترقی کسی کی ہوتی ہے تو اس کو اسٹار لگتے ہیں، کوئی ایک اسٹار والا، کوئی دو اسٹار والا، کوئی تین اسٹار والا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کی خاطر کوئی دکھ اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے بھی اسٹار لگاتے ہیں، اس کو بھی ترقی عطا فرماتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں کوئی کسی درجے کا مستحق ہوتا ہے اور کوئی کسی اور درجے کا مستحق ہوتا ہے. تو کسی نے کہا کہ جس کی جتنی قربانی رب کی اتنی مہربانی، اللہ کے لیے جو جتنی قربانی دے گا اللہ کی مہربانی بھی اس پر اتنی ہوگی. اب ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے لیے قربانی تو آدمی بالکل نہ دے، لیکن چاہیے کہ ہمیں اسٹار سب سے زیادہ ملیں، تو بلا شک و شبہ جس کی جتنی قربانی ہوگی انشاءاللہ اللہ کی مہربانی بھی اس پر اتنی ہی ہوگی. اس لیے اگر کبھی ایسا وقت آ جائے انسان پر اپنوں کی پرائے لوگوں کی باتیں سننا پڑے، تو اللہ کے لیے برداشت کرو. اللہ کے لیے اس برداشت کرنے پر انشاءاللہ ہمیں جو درجات اللہ کی طرف سے ملیں گے وہ بلند و بالا ہوں گے. اور اس میں صرف مرد ہی نہیں ہیں، خواتین بھی اس میں شامل. ہماری بعض مائیں، بہنیں، بیٹیاں دین پر چلنا چاہتی ہیں، لیکن دین پر چلنے میں ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. اب چاہے کوئی ان کے پردے کی مخالفت کرے، کوئی ان کی کسی اور ادا کی مخالفت کرے، لیکن اگر اللہ کے لیے کوئی ان باتوں کو برداشت کرے گا تو انشاءاللہ ان کو بھی درجات عالیہ ملیں گے. اللہ کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں، اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ عورتوں کا درجہ کم ہے مردوں کا درجہ اونچا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی اطاعت کرے اللہ رب العزت کو محبوب ہو جاتا ہے، چاہے وہ جنس کے اعتبار سے مرد ہو یا عورت. اس لیے اس میں دونوں فریق یکساں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت اور قدر اللہ کرے حاصل ہو جائے، کیونکہ جس کی محبت دل میں جتنی شدید ہوتی ہے، جس کی عظمت دل میں جتنی ہوتی ہے، اس کی اطاعت بھی آدمی کے دل میں اتنی شدید ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے میں بھی شدید ہے. بلا شبہ یہ جو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہے مال کی شکل میں دی ہو، اولاد کی شکل میں دی ہو، کسی بھی شکل میں جو دنیا ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یہ دنیا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا چاہے کسی کی جیب میں ہو چاہے کسی کے ہاتھ میں ہو، تو جب تک یہ جیب میں اور ہاتھ میں رہے کوئی حرج کی بات نہیں، بس دنیا دل میں نہ ہو. چاہے جیب میں ہو یا ہاتھ میں ہو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. دل میں جب اللہ کی محبت ہوگی تو اطاعت کرنی بھی آسان ہوگی. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر سب کچھ کر گزرتا ہے. دنیا کے اندر میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، یعنی مٹی کے محبوبوں پر مرتے ہیں، حالانکہ مٹی پلس مٹی اس کا انجام بھی مٹی. مٹی میں جب اللہ اور رسول کی محبت ملے گی تو اسے دوام حاصل ہوگا اور وہ مثبت بن جائے گی، لیکن اگر مٹی پلس مٹی تو برابر ہے نفی، کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے، اگر کسی ملک کا کوئی افغانی ہو، کوئی شامی ہو، کوئی ہندوستانی ہو، کوئی امریکن ہو، یا برطانیہ کے چار پانچ افراد لے لیجئے، اور پھر جب یہ مر جائیں، قبروں میں ڈال دیے جائیں، کچھ عرصے کے بعد جب آپ نکالیں گے تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ بھئی کس کا رنگ سرخ تھا، کس کا کالا تھا، کس کا پیلا تھا، کسی کا رنگ کچھ پتہ نہیں، سب مٹی. تو یہ رنگ تو اللہ تعالیٰ نے چڑھائے ہوئے ہیں. کسی کا رنگ سرخ بنا دیا، کسی کو سیاہ کر دیا، کسی کا گندم گون کر دیا، مختلف رنگ ہیں، لیکن یہ سب کے سب مٹی ہیں. ان محبوبوں پر مرنا ایسا ہی ہے کہ ہم مٹی پر مر رہے ہیں. جیسے آدمی کچھ بھی کھائے، چاہے شامی کباب کھائے، چاہے بریانیاں کھائے، چاہے وہ زردہ اور قورمے کھائے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ سب کے سب مٹی ہیں یا نہیں؟ انجام مٹی ہے. لیکن اگر ہم اللہ تعالی کی محبت کو اپنے دلوں میں غالب کر لیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں موجزن ہو جائے اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے، تو مٹی پلس اللہ کی محبت مل کر مثبت بن جاتی، کیونکہ وہ دائمی چیز. حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ساری اشیاء سے زیادہ اپنی محبت مجھے عطا فرما دیجیے، سب سے زیادہ محبت اے اللہ اپنی عطا فرما دیجیے. تو کاش کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیں. اگر اللہ کو محبوب بنا لیں گے تو بس سمجھ لیجئے کہ پھر دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہی آسان. پھر آدمی محبوب کے سوا کسی کو دیکھتا نہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا کون کیا کہتا ہے، کہتا رہے بھائی جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ہم سے خوش ہے، وہ ہم سے راضی ہے، ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں. تو یہ محبت اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور حقیقی معنی میں ہمیں اس کا اظہار ہو جائے. کسی نے پوچھا کسی سے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کسی کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو کیا اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے؟ غالباً حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی. آپ نے فرمایا کہ بھائی جب تم بالغ ہوئے تو کیا تمہیں کسی نے اطلاع دی تھی یا خود ہی پتہ چل گیا تھا کہ بالغ ہو گئے؟ جب آدمی بالغ ہوتا ہے اسے خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا. اسی طریقے سے جب آدمی روحانی طور پر بالغ ہوتا ہے اور اللہ کی محبت اور نسبت اسے حاصل ہو جاتی ہے، کسی کو آ کر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی چال سے، اس کی ڈھال سے، اس کی نظر سے، اس کی بات چیت سے، ہر چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی نسبت اسے حاصل. پھر اس کی ساری باتیں ایسی ہوتی. ہمارے حضرات جب مثالیں دیتے ہیں تو بلا شبہ ایسی مثال ہوتی ہے کہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی. کسی عورت نے کہا اپنی ماں سے کہ اماں میرے یہاں جب ولادت ہو تو مجھے بتا دینا، اطلاع کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میں سوتی رہ جاؤں اور مجھے پتہ ہی نہ چلے. کہا کہہ رہے بیٹی جب ایسا معاملہ ہوگا تو صرف یہی نہیں کہ تو اٹھے گی، سارے پڑوس کو بھی اٹھا دے گی. تو بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت اختیار کرتا ہے، صبغت اللہ جسے حاصل ہو جائے کہ اللہ کا رنگ غالب ہو کر رہتا ہے، جب اللہ کا رنگ غالب آ جائے کسی پر اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے تو اس کی گفتار، اس کی چال، اس کی ڈھال سب تبدیل ہو جاتی ہے. جب جوڑ جو ہے صحیح بیٹھ جائے، جس طریقے سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جب پیوند کاری ہوتی ہے دیسی درخت میں، دیسی آم میں لنگڑا آم ملا دیا جائے، چونسا کی جو ہے وہ شاخ لگا دی جائے، لیکن وہ صحیح طریقے پر لگانے والا صحیح طریقے پر لگائے، یعنی وصل تام ہو. اور جب وصل تام ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں اس شاخ سے جو آم نکلیں گے وہ وہی ہوں گے جو لگائے گئے، تو اب اس کی آم کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. دیسی آم کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے اور جو پیوند لگا آم ہوتا ہے اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. اب جب آپ کھائیں گے تو اس کا رنگ بھی الگ، اس کا ذائقہ بھی الگ، اس کی مٹھاس بھی الگ، ہر چیز الگ ہو، اس لیے کہ اسے وصل تام حاصل ہو گیا. تو جس آدمی کو اللہ تعالی سے وصل تام ہو جائے، یعنی اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جائے، تو یقیناً اس کی چال ڈھال بھی سب تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوگی. ایک ایک قطرہ جب کہیں ٹپکتا ہے تو جس وقت وہ ٹپکتا ہے ٹپکتے ہی وہاں سوراخ نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک عرصہ لگتا ہے وہ ٹپکتا رہتا ہے، ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ، اور بالآخر پتھر میں بھی وہاں ایک سوراخ گڑا سا پڑ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آدمی اللہ والوں کی صحبتوں میں جاتا رہے اور ان کے پاس ان کا فیض اٹھاتا رہے، ان کی باتیں سنتا رہے، یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ خود بھی وہ باتیں کہنے والا بن جائے گا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دو کان دیے ہیں اور ایک زبان دی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ایک وقت تک صرف وہ سنتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، سنتا رہتا ہے، لیکن جب پھر بولنے پر آتا ہے تو اچھے اچھوں کے کان کا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو لیکن پہلے شروع میں اس کی زبان بند تھی اور کان کھلے ہوئے تھے. کیوں بھائی؟ کان پر سننے پر کوئی پابندی تھی؟ اس کی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن بولنے پر پابندی ہوتی ہے. تو شروع میں کانوں سے سنتا رہتا ہے اور ان کانوں سے سن سن کر وہ محفوظ کرتا ہے اپنے دماغ میں، لیکن جب بولنا شروع کرتا ہے آہستہ 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 تو پھر خوب بولتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے سننے کے لیے. آدمی سنتا رہے سنتا رہے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے وہ بولنا شروع کریں گے. اور پھر جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، جو کم ہوتی ہے اس کا استعمال بھی کم ہوتا ہے. کان دو ہیں اس لیے اس کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے کہ آدمی سنے زیادہ، اور زبان ایک ہے اس لیے اس کا استعمال احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے کہ کم بولے، اور جو بات بولنے کی ہے وہ بولے، جو بولنے کی نہیں ہے وہ نہ بولے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دو کان اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان سے دین کی بات سنیں، قرآن مجید سنیں. دیکھیے، کسی قلعے کے اندر کوئی بادشاہ رہتا تھا اور ساری چیزیں باہر سے منگواتا تھا، حتیٰ کہ پانچ پانی بھی باہر سے منگایا کرتا تھا. وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، کوئی کنواں یہاں پر بھی کھدوانا چاہیے، کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ پانی ہمیں قلعے کے اندر بھی ملے، ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے اور پانی ہم باہر سے منگوائیں تو باہر کا پانی تو دشمن کاٹ دے گا، جب کاٹ دے گا تو اندر تو پانی نہیں آ سکتا قلعے میں، اس لیے پانی کا کوئی انتظام اندر بھی ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تو کسی مولوی کے پاس بیٹھنے لگا ہے. بہرحال اس نے بات سنی نہیں، وقت گزر گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ کسی بادشاہ نے حملہ کیا. جب حملہ کیا تو اسے پتہ چل گیا کہ بھئی اندر پانی وانی کا کوئی چیز، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، کوئی ذخیرہ نہیں ہے. لہذا اس نے باہر کے جو جتنے بھی راستے سب کاٹ دیے، پانی بھی بند اور باقی جو بھی چیزیں باہر سے جا رہے ہیں سب بند. وہ تو باہر سے سب کچھ منگواتا تھا، لہذا اس کا راستہ منقطع ہو گیا. اب اندر بھوکو مرنے لگے. اب احساس ہوا کہ کاش میں پہلے کچھ کر لیتا انتظام. یہ بیان کر کے ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پانچ راستے عطا فرمائے, پانچ چیزیں عطا فرمائی ہیں. قوت باصرہ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں, قوت سامعہ ہے جس سے ہم سنتے ہیں, قوت لامسہ ہے جن سے ہم چھوتے ہیں, قوت شامہ ہے جس سے ہم سونگتے ہیں, اور قوت ذائقہ ہے جس سے ہم چکھتے ہیں. یعنی یہ زبان, یہ ناک, یہ کان, یہ ہاتھ, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ راستے ہیں. اگر ہم باہر کی چیزیں سنتے رہیں گے, باہر کی چیزیں جو ہے وہ سن سن کے اپنے دماغ میں محفوظ کریں گے, لیکن اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے سے ہم سنیں گے نہیں یا ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے, تو ایک دن نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہمارے کان سننے سے آری ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ساری چیزیں جواب دے جاتی ہیں. خاص طور پر جب انسان کی موت آتی ہے تو آپ دیکھیے قوت ذائقہ بھی ختم, قوت باصرہ بھی ختم, آنکھیں ہیں لیکن اس میں بینائی نہیں رہتی, کان ہوتے ہیں لیکن اس سے سنائی نہیں دیتا, ہاتھ ہیں لیکن اس سے آدمی کام نہیں لے سکتا. کوئی یہ کہے کہ صاحب اسے ڈالر گن لیجئے, ریال گن لیجئے, آپ تو بہت گنا کرتے تھے دنیا میں, اب کیا ہو گیا, ہاتھ تو موجود ہیں لیکن ایک ریال اٹھانے یا ایک روپیہ اٹھانے کی بھی طاقت ہاتھ میں رہتی نہیں. تو اس لیے ان ہاتھوں سے, ان کانوں سے کام لے لینا چاہیے ہمیں. جن کاموں کے لینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کام ہم ابھی لے لیں, ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اس کی جو طاقت اور قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور پھر آدمی چاہے گا کہ میں اپنے کانوں کو اگر وہ چاہے بھی تو سن نہیں سکتا کوئی بات, سونگ نہیں سکتا کوئی چیز. اسی طریقے سے باقی اعضاء ہیں, ان کو کام میں نہیں لا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ اعضاء ہمیں دیے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کا استعمال صحیح کریں, اپنے کانوں کا استعمال صحیح ہو, اور اسی طریقے سے ہمیں ناک کا استعمال درست ہو. یہ ساری کے سارے اعضاء چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. بہرحال یہ سب اس وقت آدمی شوق ذوق سے کرتا ہے جب اللہ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے. اللہ کی محبت جتنی دل میں ہوگی اتنا ہی آسان ہوگا ہمارے لیے دین پر چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا متى نلقى احبائی, کہ میں اپنے احباب سے دوستوں سے کب ملوں گا. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں, دوست نہیں ہیں, ہم بھی تو آپ کے احباب میں سے ہیں. فرمایا کہ تم تو میرے ساتھی ہو, صحابہ ہو, اور میرے ساتھ میرے احباب وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے, مجھے دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے احکام کی پیروی کریں گے, وہ احباب. تو ہمارے لیے کتنی خوشی کی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے احباب قرار دیا, کیونکہ ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں آئے اور ہم بغیر دیکھے آپ پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں, ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل درجے کی اطاعت نصیب فرمائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے, اس کا ایک ہی راستہ ہے, فاتبعونی, میری اتباع کرو. اور اتباع تمام امور میں کی جائے گی, یہ نہیں ہے کہ کسی جہاں جی چاہا کر لی اور جہاں جی نہ چاہا اس کو چھوڑ دیا, بلکہ ہر ہر معاملے میں کامل درجے کی اتباع اگر ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ واقعتا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمیں اپنی محبت میں لے لیں گے, اپنی رحمت سے ہمیں چھپا لیں گے. تو اسے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تمہیں یہ چاہیے کہ فاتبعونی, میری اتباع کرو تمام امور میں. آج بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اس میں ہم اتباع نہیں دیکھتے کہ کس کی کر رہے ہیں, بس کسی سے کوئی بات سن لی اس کے بعد اس کے کام عمل کرنا شروع کر دیا, اور بعد میں ایک عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ صاحب جو ہم کر رہے ہیں وہ تو صحیح نہیں. اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع بھی کر رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ دین سارا کا سارا اتباع کا نام ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے تو وہ دین ہے, اور جن چیزوں میں آپ کی اتباع نہیں ہے تو وہ دین بھی نہیں ہے. وہ خود ساختہ چیزیں ہیں، وہ بدعات ہیں، وہ رسومات ہیں، ان سب کو جو ہے وہ دوسرا نام تو دیا جائے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کہلائے گی. تو ہر کام میں ہم کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے روزے کس طرح رکھے، تمام امور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اپنی عظمت اور قدر کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں اگر انسان کسی سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. بعض اوقات اپنی گاڑی، اپنی کوٹھی، اپنا مل، اپنی فیکٹری، جو کچھ بھی ہے سب اس کے احرام کر دیے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس سے ہمیں محبت، اور ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہم سمجھتے نہیں اس کی محبت کے آگے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالی کی محبت کے آگے ہم کسی اور کی محبت کو ترجیح نہ دیں. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت زیادہ ہے؟ تو جب کسی بزرگ سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جب اس کا موقع آئے گا. اب موقع کب آئے گا؟ شادی بیاہ کا موقع ہے، موت زندگی کا موقع ہے. اب آدمی دیکھے گا کہ بھئی یہ اپنی جو کارروائیاں کر رہا ہے یہ اللہ اور رسول کے مطابق ہیں یا اس کے مخالف. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ساری دنیا کو ہم خوش کر لیں گے، راضی کر لیں گے. اگر راضی نہیں کریں گے تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے. اگر کوئی روٹھا ہوا بھی ہے تو دنیا کی خاطر ہم اسے منا لیتے ہیں، اس کی منت کر لیں گے، اس کے پیروں میں پڑ جائیں گے کہ صاحب بات مان لو ہماری. لیکن اللہ رب العزت کی بات جب آتی ہے تو ہم قناعت اختیار کر لیتے. مثلاً مولانا روم میں، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، جس کا حاصل و خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، کہ کبھی کسی بادشاہ کو ہم نے نہیں دیکھا وہ تھوڑی سی دنیا پہ قناعت کر لے. کسی بادشاہ کو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ تھوڑی سی دنیا لے کر خوش ہو جائے کہ صاحب بس کافی ہے، بلکہ دنیا تو جتنی بھی اسے حاصل ہو جائے مزید کی کوشش کرتا ہے، لیکن دین پر، تھوڑے سے دین پر قناعت کر لیتا ہے. دین کی تھوڑی سی بات اگر اسے معلوم ہو تو کہتا بس کافی. لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ ساری دنیا بھی اسے مل جائے تو اس پر اس کو قناعت نہیں ہوتی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف بادشاہی کی بات نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل میں نہ ہو تو پھر سب کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ساری دنیا لینے کے بعد بھی اس پر قناعت نہیں ہوتی، لیکن دین تھوڑا سا اگر حاصل ہو جائے اس کو ہم کافی سمجھ لیتے ہیں. دین کے معاملے میں ہم ترقی نہیں کرتے، لیکن دنیا کے معاملے میں ترقی در ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے رہنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی کو دو سال پہلے 10 صورتیں یاد تھیں تو بہت ہی مشکل ہوگا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے اب 10 کے بجائے ایک پاؤ پارا یاد کر لیا ہو، یا آدھا یاد کر لیا ہو، یا ایک پارا اس کو حفظ ہو گیا ہو. ورنہ وہ 10 صورتیں یاد ہیں، بس 10 ہی یاد ہیں، ایک عرصے سے اسی پر ہم چلے آ رہے ہیں، ایک صورت کبھی اضافہ نہیں ہوتا. تو دین کے معاملے میں ہم نے قناعت اختیار کی ہوئی ہے کہ جتنا دین ہمیں حاصل ہے بس وہی کافی، اسی پر اکتفا کیے ہوئے، اس میں ترقی مزید حاصل ہو جائے اس کی کوئی کوشش نہیں کرتے. دین کا کوئی دو چار مسئلے ہمیں معلوم ہیں تو وہ دو چار مسئلے جو معلوم ہو گئے ہو گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے از خود کوئی کوشش کی ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات یہاں نماز کے دوران ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس بات کی ہمیشہ حسرت اور تمنا ہی رہتی ہے کہ کوئی آدمی یہ پوچھنے ہی کے لیے آ جائے کہ یہ سجدہ سہو اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی، یا کس وجہ سے یہ سجدہ سہو کرنا پڑ گیا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے 2-2-3-3 دن گزر گئے، اس کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ صاحب وہ فلاں صاحب کی نماز جو ہے وہ رہ گئی، اس کا رکو رہ گیا تھا، اس کا سجدہ رہ گیا تھا. ارے بھائی، جس کا رہ گیا تھا اسے کوئی فکر نہیں کہ وہ آ کے معلوم کرے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، یا میں نے رکو نہیں کیا، یا میرا جو ہے وہ قیام رہ گیا، تو میں کیا کروں، میری نماز ہوئی یا نہ ہوئی. اس قسم کے مسائل معلوم کرنے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو بس ہو گئی، نماز پڑھی، چپ کر کے چلے. بعض مساجد میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ چونکہ اہل علم کے ہاتھوں میں ہے اور وہی اس کی نگرانی بھی فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہاں فتنے الحمدللہ کوسوں دور، یہ اللہ کا احسان ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ طلب ہے. ورنہ عام طور پر جو معاملہ ہے اکثریت کا وہ یہ کہ اس بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی انہیں, نماز میں کیا غلطی ہو گئی, اس سے ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, کوئی فکر نہیں. اچھا پھر یہی تو نہیں کہ خالی امام ہی بھولتا ہے, ہم جب اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, یقیناً ہوتی ہوں گی. لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو مسائل آ کر پوچھتے ہوں کہ صاحب کبھی ہماری نماز میں یہ غلطی ہوئی تھی, اس سے سجدہ صرف ہم پر واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا نماز تو نہیں دہرانی پڑتی. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نماز دہرانی پڑ جاتی, اب اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز تو نہیں ہوگی, اور واجب چھوٹ جائے گا تو سجدہ صرف سے نماز ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت تو ہے. تو ہم تھوڑے سے دین پر قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر ہم قناعت ہی نہیں کرتے, بلکہ اس اور زیادہ حاصل کرنے کی فکر لگی رہتی ہے, اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں صاحب دعا کرتے رہیے ہمارے لیے. اب میں آج 10 ملکوں میں کام کر رہا ہوں, میں جو ہوں مزید 20 ملکوں میں اور کام کروں. تو یہ ترقی جس طرح ہم دنیا کے لیے چاہتے ہیں, ہمیں اپنے دین کے لیے بھی ترقی چاہیے کہ ہم اپنے دین میں ترقی کریں, کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, کچھ آگے بڑھیں. تو بہرحال جب تک ہم آگے خود سے نہیں بڑھیں گے, محنت نہیں کریں گے, حاصل کچھ نہیں ہوگا. بھائی دنیا کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا, دنیا حاصل نہیں ہوتی, تو دین بغیر محنت کے کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی نا. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز آپ دیکھ لیجیے, ہر چیز میں شر موجود ہوتا ہے پہلے سے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں خیر اور بھلائی لے آئیں, تو اس خیر اور بھلائی کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, بغیر محنت کے نہیں آتی. اور اس کے لیے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, دیکھیے سالن ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سالن کا ذائقہ برقرار رہے, اس کی رنگت جوں کی توں رہے, اور اس میں تعفن اور بدبو نہ پھیلے, تو اس کے لیے آپ محنت کریں گے یا نہیں؟ جن گھروں میں اگر فریج نہیں ہوگا تو لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو پکاتے ہیں دوبارہ سے, جوش دیتے ہیں تاکہ یہ سڑے نہیں, خراب نہ ہو. اسی طریقے سے رات کو ٹھنڈی جگہ پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, فریج ہے تو فریج میں رکھتے ہیں. جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو کوئی چھیکے میں کہیں لٹکا دیا کرتے تھے, اوپر سے کپڑا باندھ دیتے تھے باریک سا, تاکہ گرمی کی وجہ سے سڑ نہ جائے. تو کیا پتہ چلا اس سے کہ خرابی تو اندر پہلے سے موجود ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو خیر ہے وہ باقی رہے, تو خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, بغیر محنت کے خیر نہیں آ سکتی. باغ ہے, آپ باغ کو دیکھ لیجئے, اگر آپ یہ چاہیں کہ اجڑ جائے تو بتائیے بھائی, کسی کو مالی کو رکھنا پڑے گا اجاڑنے کے لیے؟ چھوڑ دیجئے اس کو, کسی مالی کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود اجڑ جائے گا کچھ دنوں کے بعد, خشک ہو جائے گی گھاس, اور درخت جو ہے وہ مرجا جائیں گے, کملا جائیں گے, اور ایک دن خشک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ باغ کی تر و تازگی برقرار رہے, سرسبز و شاداب رہے, تو اس کے لیے آپ کو مالی بھی رکھنا پڑے گا, اس کو پانی بھی دینا پڑے گا, اس کی گڈائی بھی کرنی پڑے گی, اس کے جو پتے ہیں ان کو بھی صحیح رکھنا پڑے گا, اور اگر ٹیڑھے ہو رہے ہیں تو ان کو سیدھا رکھنے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. یہ سارے انتظام کریں گے تب جا کے اس میں خیر آئے گی. تو شر تو ہر چیز کی ذات میں موجود ہوتا ہے, لیکن خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو جب دنیا کے کاموں میں ہم بغیر محنت کے خیر نہیں لا سکتے, تو بھائی آخرت کے جو کام ہیں وہ بھی تو محنت سے ہی اس میں خیر آئے گی, بغیر محنت کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دنیا کے اندر دنیا کے کاموں میں ہم محنت کرتے ہیں, دنیا حاصل ہو جاتی ہے, لیکن اگر دین کے کاموں میں محنت کریں گے تو یقیناً دین بھی حاصل ہو جائے گا. اور یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ شروع میں آدمی کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے, لیکن جب کسی چیز کی عادت ہو جائے تو پھر وہ عادت راحت بن جاتی ہے, تکلیف دینی ہوتی. مثلا جو لوگ نماز پڑھنے کے عادی ہیں, تو دیکھیے نماز پڑھنے کی جن کو عادت ہوتی ہے, اگر بالفرض ان کو وہ نماز نہ پڑھیں تو بڑی تکلیف ہوتی, دل میں بے چینی رہے گی کہ بھئی نماز رہ گئی میری, بے چین ہو کے ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے. لیکن جو آدمی بے نمازی ہے اس کو کوئی بے چین دیکھا آپ؟ وہ کبھی بے چین نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کی عادت ہی نہیں, اس کو مشقت, اس کو مصیبت لگتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق پر بہت بھاری, تو منافق پر یہ نمازیں بہت بھاری ہیں, لیکن جو لوگ نماز کے عادی ہیں وہ فجر کی نماز میں اگر نہ اٹھے سارا دن ان کا خراب ہوتا ہے. کسی وجہ سے چاہے آنکھ نہ کھلے لیکن اٹھنے کے بعد بھی طبیعت پر بڑا تکدر سا رہتا ہے اور بہت زیادہ بوجھل رہتی ہے طبیعت کی، آج نماز رہ گئی میری، تو یہ صدمہ تب ہوگا نا جب عادت ہوگی۔ تو جب آدمی کام شروع کر دیتا ہے تو شروع میں چاہے مشقت ہو لیکن آہستہ آہستہ ان مشقتوں کے برداشت کرنے کا انسان عادی ہو جاتا ہے اور پھر وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر قالین بافی کا کام کرنا چاہتا ہے تو پیدا ہوتے ہی تو قالین بننے اس کو نہیں آ سکتے، پہلے وہ سیکھے گا، بیٹھے گا، اس کے بعد پھر اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ ہم باتیں کسی اور سے کر رہے ہیں اور ہاتھ ہمارے چل رہے ہیں کام میں۔ ٹائپ کرنے والوں کو آپ دیکھیے، وہ مہارت کتنی حاصل کرتے ہیں، ایک منٹ میں بعض لوگ 100 حرف کی ٹائپ کر لیتے ہیں، 100 حرف ٹائپ کر لیتے ہیں، ورنہ 60-70 کی اسپیڈ تو عام ہوتی۔ اور اس پر بھی یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ دیکھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں، ہر انگلی جو ہے وہ صحیح نشانے پر بیٹھتی، لیکن یہ اس کے لیے محنت کی ہے یا شروع سے ویسے خود بخود سیکھ کے آیا کہیں سے، پیدائشی تو اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دین کا معاملہ بھی ہے کہ آہستہ 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 انسان ترقی محنت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو رسوخ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ 3-4 سال کے بچے کو استاد کے پاس بٹھاتے ہیں، وہ استاد اس کو سکھاتا ہے، وہ مارے بھی برداشت کرتا ہے، تھپڑ بھی برداشت کرتا ہے، صبح کی مشقت اٹھنے کی برداشت کرتا ہے، دوپہر کے آرام کو جو ہے وہ اپنے قربان کرتا ہے، اور اسی طریقے سے قربانیاں دیتا دیتا ایک دن ایسا آتا ہے کہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ تو بھائی ماں کے پیٹ سے تو حافظ قرآن پیدا نہیں ہوتے، اگر کوئی ایک دو پیدا ہوتے بھی ہیں تو وہ شاذ ہیں اور شاذ پر حکم نہیں لگتا، حکم تو عموم پر لگتا ہے، اکثریت کا کیا ہے، للاکثر حکم الکل، شاذ پر حکم کبھی نہیں لگتا کہ کوئی اکا دکا کوئی واقعہ ایسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھانے کے لیے ایسے واقعات بھی دکھا دیتے، تو ایسے واقعات جب سامنے آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے، قادر مطلق ہے وہ۔ لیکن عام عموم یہی ہے کہ جب تک محنت نہ کرے، مشقت برداشت نہ کریں، ماں باپ بھی محنت کرتے ہیں، استاد بھی محنت کرتا ہے، بچے بھی محنت کرتے ہیں، تین طرف سے محنت ہوتی ہے، تب کوئی بچہ جو ہے کسی لائق بنتا ہے۔ دنیا کا بھی یہی معاملہ، دین کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے صبح صبح مائیں فجر کی نماز کے بعد بچوں کو اٹھا کر تیار کر کے، چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے وہ ایک الگ بات، کیونکہ ہمیں آخرت کی تو فکر نہیں ہے، اٹھتے نماز سے بھی پہلے ہیں بعض اوقات، لیکن بچوں کو تیار کریں گے، ان کا ناشتہ کرائیں گے، سارے معاملے کریں گے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید کو نہیں کھولیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ فانی دنیا کے لیے اتنی محنت ہم کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے، اپنی ترقی کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال بالآخر ختم ہو جائے گی، یہاں کی محنت بھی ختم ہو جائے گی، اب وہاں کی محنت کے بارے میں ہوگا، ہاں بھائی کیا محنت کر کے آئے، جوانی دی تھی ہم نے، تم نے اس جوانی کو کن کاموں میں لگایا، اچھے کام کر کے آئے یا ویسے ہی آ گئے، مال و دولت دی تھی ہم نے تمہیں، اس مال کا کیا کیا، اور اگر مال آیا تھا تو آیا کہاں سے اور کہاں پر خرچ کر کے آئے ہو، اب پوچھا جائے گا۔ تو بتائیے اگر محنت کی ہوگی تو کام آ جائے گی، لیکن اگر یہ سب کچھ بھی نہیں کیا تو یقین جانیے بڑے بڑے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے بعض اوقات۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سے کام جو اخلاص پر مبنی ہوں، للہیت کی بنیاد پر وہ کیے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، لیکن بعض کام بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اب مثلا جہاد جیسا عمل، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینے کا عمل، خدا نہ کرے اگر اس میں کھوٹ ہو، صرف اس لیے ہو کہ لوگ مجاہد کہیں گے، لوگ شہید کہیں گے، لوگ غازی کہیں گے، خدا نہ کرے اگر یہ معاملہ ہو تو یہ سارا کا سارا معاملہ منہ پر مار دینے کے لائق ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قاری قرآن ہے، خدمت کرتا ہے، بچوں کے حروف درست کراتا ہے، قرآن مجید کی تبلیغ کرتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر اس لیے ہو کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا قاری تھا، بہت بڑا قاری ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی اس کے اس عمل کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ اور کہا جائے گا کہ تم نے جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا ہم نے تمہارا مقصد پورا کر دیا، دنیا میں تمہارے نام کے ڈنکے بج گئے، لیکن آج تمہارے لیے کچھ نہیں. اسی طریقے سے سخی اللہ کے راستے میں مال لٹا رہا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر اس میں نیت کا کھوٹ ہے تو یہ سارا مال و دولت جو اللہ کے لیے بظاہر خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں، اگر اس لیے ہو کہ لوگ کہیں کہ سخی ہے، لوگ کہیں کہ صاحب بہت دینے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذرہ برابر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. لیکن کوئی چھوٹا سا عمل جو اللہ کے لیے ہم کر لیں، اللہ کے یہاں اس کی وہ قدر و قیمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اور پھر جب اس کا اجر و ثواب سامنے آتا ہے تو انسان پھر حسرت کرتا ہے، حیران ہو جائے گا دیکھ کر. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص کسی کے پاس مزدوری کرنے کے لیے آیا، مزدوری طے ہو گئی، اس کے بعد وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا. جس شخص کے پاس مزدوری کی تھی وہ نیک آدمی تھا، اس نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، اور اس سے پھر جو نفع حاصل ہوا اس سے اس کے لیے بکریاں خرید لیں، ان بکریوں نے بچے دیے، ریوڑ بن گئے، اور جناب وادی اس ریوڑ سے بھر گئی. ایک عرصے کے بعد کبھی اس شخص کو خیال آیا اپنی ضرورت کے تحت کہ میں نے فلاں شخص سے مزدوری نہیں لی تھی، آج جا کر مزدوری لے لوں. 10 سال بعد، 15 سال بعد، جتنے سال بعد بھی خیال آیا، پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہارے پاس کام کیا تھا لیکن اجرت نہیں لی تھی، تو کیا آج تم مجھے میری اجرت دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں بالکل، یہ سامنے وادی میں جتنے بھی ریوڑ کھڑے ہوئے ہیں بکریوں کے اور دیگر جانوروں کے، یہ سب تمہارے لے جاؤ. وہ کہے گا کہ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کہے گا نہیں مذاق نہیں کر رہا میں، کہ واقعتاً تمہاری وہ اجرت ہے جو تمہیں دینی تھی لیکن تم نے نہیں لی، تو میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا اور تمہاری تجارت ایسی نفع بخش ثابت ہوئی کہ آج پوری وادی جو ہے وہ ریوڑ سے بھر گئی. تو وہ شخص بھی اس کو لے کر چلتا بنے گا. تو حدیث میں آتا ہے، اصل میں یہ واقعہ ہے کہ 3 اللہ کے نیک بندے جو جا رہے تھے بارش آئی راستے میں اور غار میں چلے گئے تھے، اور اس غار کے منہ پر ایک پتھر آ کر پڑ گیا تھا اور دروازہ بند ہو گیا تھا اس سے، جس کا غار کا منہ. تو انہوں نے اپنے اپنے اعمال جو اللہ کے لیے کیے تھے وہ پیش کیے اللہ کے سامنے کہ اللہ اگر ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مشکل کو حل فرما دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، لیکن اتنا راستہ نہیں بنا کہ اس سے نکل سکتا کوئی، دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے بھی اپنا عمل جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کہ پہلے ماں باپ کو کھلاتا تھا، پھر اپنے اولاد کو کھلاتا تھا اور بعد میں خود کھاتا تھا، ایک دفعہ جب آیا تو دیکھا کہ ماں باپ سو گئے، دودھ کا پیالہ لے کے وہیں کھڑا ہو گیا کہ نہ جانے رات کے کس پہر آنکھ کھولے اور مجھ سے کچھ مانگے. کسی وقت رات کو آنکھ کھلی ماں کی، اس نے دودھ جیسے ہی کہا بچے نے حاضر کر دیا. تو اپنے ماں باپ کی ایسی عظمت اور قدر اس کے دل میں تھی کہ پہلے ان کو کھلاتا تھا، پھر خود کھاتا تھا، اولاد کو کھلاتا تھا، پھر اب خود کھاتا آخر. تو اس نے اس عمل کے حوالے سے کہا کہ اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہو، تیرے رضا کے لیے کیا ہو خالصتاً، تو ہماری اس مشکل کو حل فرما دی. تو حدیث میں آتا ہے کہ پتھر ذرا سا اور سرک گیا، لیکن اتنا راستہ پھر بھی نہیں تھا کہ لوگ نکل سکتے. تو جو تیسرے صاحب تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک واقعہ بیان کیا کہ غالباً ان کی چچا کی لڑکی تھی جس سے یہ مقصود حاصل کرنا چاہتے تھے. ایک دن وہ پیسے لینے کے لیے ان کے پاس آئی، تو انہوں نے کہا کہ پیسے تو میں دے دوں گا لیکن ساتھ میں اپنی مقصد برادری کے لیے کہا. تو وہ مجبور عورت تھی، تیار ہو گئی، لیکن بعد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی؟ کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ آج تک کبھی میں کسی گناہ میں نہیں پڑی، تو اللہ سے ڈر اور یہ عمل نہ کر. تو میں نے اپنے آپ کو گناہ کے ارادے سے باز رکھا اور توبہ و استغفار کی، تو اے اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے کیا میں نے، تجھ سے ڈر کر کیا، تیری عظمت کی بنا پر کیا جو دل میں تھی میرے، تو اے اللہ ہماری اس مشکل کو حل فرما دی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر مزید سرک گیا اور اتنا راستہ ہو گیا کہ تینوں آسانی سے باہر نکل آئے. تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے سے بظاہر عمل تھے, لیکن اللہ کے لیے جب یہ کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کی بدولت انسان کو کس مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں اس کا اندازہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے بھائی عمل چھوٹا ہو یا بڑا خالصتاً اللہ کے لیے کرنے چاہیے. نماز پڑھے تو اللہ کے لیے, روزے رکھیں تو اللہ کے لیے, کسی کو دو تو اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, ہماری نماز, ہمارا مرنا جینا, ہمارے احکام, روزے, جو کچھ بھی سب اللہ کے لیے. تو اللہ رب العزت کے لیے اپنے اعمال کو کرو خالصتاً, اور اللہ کے لیے ہی سب کام کرنے چاہیے, دنیا دکھاوا نہ ہو. دنیا کے اندر بہت سے کام ایسے ہیں لوگ صرف دنیا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. جیسے خان رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک شخص نے, جب اس کے پاس کوئی آیا تو کہا کہ بھائی سراہی سے ذرا پانی لے آؤ اور دیکھو اس سراہی سے لانا جو میں دوسرے تیسرے حج پر گیا تھا جب لے کے آیا تھا. تو اصل مقصود اس کا یہ تھا کہ تین حج یا دو حج جو اس نے کیے تھے وہ بترانا مقصود تھا. تو میرے عزیز بھائیو, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلاوے سے بچائیں, ریاکاری سے بچائیں, اور خالص ہر عمل کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بحیثیت خالق و مالک اور بحیثیت رب ہم قدر کریں اپنے دل میں, اس کی عظمت کو پہچانیں. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ کہا تھا کہ اے اللہ میرے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی محبت کی پیاس اتنی ہو, اتنی شدید ہو جتنی کہ کسی شخص کے دل میں ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو آپ, یعنی آپ کی محبت مجھے اتنی زیادہ ہو. پیاسا جیسا چاہے آب سرد کو, پیاسا آدمی جس طرح آب سرد یعنی ٹھنڈا پانی چاہتا ہے, اے اللہ تیری محبت کی پیاس جو ہے اس سے زیادہ میرے دل میں ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل کب ہوگی اور اللہ کی قدر ہمارے دل میں کتنی ہے اس کا اندازہ کوئی کرنا چاہے تو یہ دیکھ لے کہ احکام خداوندی ان کو آدمی ترجیح دے. اپنی ایک دل کی خواہش ہے, نفسانی خواہش ہے, لیکن آدمی جب یہ سوچے کہ بھئی میں اس خواہش کو پورا کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کروں, تو بس اگر اس نے اپنا دل توڑ دیا لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا تو سمجھ لو کہ اللہ کی عظمت و محبت اس کے دل میں ہے. لیکن اگر اس نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا, اللہ کے حکم کو توڑ دیا, تو پھر اپنے دعوے میں وہ جھوٹا ہے, اللہ کی محبت اس کے دل میں اور قدر اس کے دل میں نہیں. بس بات یہی ہے کہ اپنی ناجائز خواہشوں کو ہم خون کریں, اپنے ناجائز خواہشوں کو پامال کریں, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اس کے رسول کے احکام کو سب سے بالا تر رکھیں, تو یقیناً پھر ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی, ورنہ اللہ کی محبت کا صرف دعویٰ ہی ہوگا. آپ نے سنا ہوا ہوگا محمود کا قصہ, ایاز و محمود مشہور ہیں کردار, کہ بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے 65 وزیروں سے کہا باری باری, ایک موتی دی اور کہا کہ اس موتی کو توڑ دو. کسی نے نہیں توڑا اور سب نے یہ سوچا کہ اس موتی, یہ اتنا قیمتی موتی ہے کیسے توڑیں اس کو. بادشاہ ایاز سے بڑی محبت کرتا تھا اور لوگ جو ہیں حسد کرتے تھے کہ غلام سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا وزیر سے نہیں کرتا, اس کی رائے کو ترجیح دیتا ہے. تو بادشاہ نے یہ دکھانے کے لیے کہ میری محبت ایسے ہی نہیں ہے, کوئی بات ہے جس کی وجہ سے میں محبت کرتا ہوں, چنانچہ اس کو بلوایا ایاز کو اور کہا کہ یہ موتی اس کو توڑ دو. اس نے فرش پر رکھا اور اس میں پتھر مارا, توڑ دیا. لوگوں نے ملامت کرنی شروع کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم تو انتہائی ناشکر آدمی ہو, اتنا قیمتی پتھر تم نے توڑ دیا. بادشاہ نے کہا کہ ایاز تم نے موتی کیوں توڑا اور یہ جو کچھ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دو. تو اس نے کہا کہ اب وزیروں کو خطاب کر کے کہا کہ اے وزیروں یہ بتاؤ کہ بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی تھا یا یہ موتی زیادہ قیمتی تھا. میں نے تو بادشاہ کے حکم کو زیادہ قیمتی سمجھا, اس لیے موتی کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں, توڑ دیا اس کو میں. تو میرے عزیز بھائیو, بس بات یہی ہے کہ ہم بھی جتنی بھی چاہے ہماری خواہش کتنی قیمتی کیوں نہ ہو, بظاہر ایسی ہو کہ ہماری جان نکل جائے گی اگر خواہش پوری نہ ہو, لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو اس کو ہم توڑ دیں, تو پھر یقیناً اللہ کی محبت ہمیں حاصل. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی محبت اور عظمت عطا فرما دیں اور اپنی قدر و منزلت کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں. بھائی شبرات کے بارے میں تو اصل میں ارادہ تو تھا لیکن اب وقت بھی نہیں ہے، بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ شب رات جو آ رہی ہے نصف شعبان، اس میں رات کو جاگنا فضیلت کا سبب ہے، اور لیکن جتنی لایعنی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. عبادت کوئی خاص نہیں ہے، جو جی چاہے آدمی کرے، چاہے نفل نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور یہ کہ اپنے گھر پر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اجتماعی طور پر عبادتیں انجام دینا نفلی، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا. اپنے گھر پر زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کو انجام دیں تاکہ ہمارے بچے بھی اس سے آگاہ ہو جائیں. اور اسی طرح سے شب رات کے بعد یعنی 15 تاریخ کا جو روزہ ہے، خاص شعبان کی فضیلت کا روزہ سمجھ کر مت رکھیں، بلکہ 13, 14, 15 کو روزہ رکھنا ثابت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی ہے، اس نیت سے رکھ لیں کہ بھائی آپ نے رکھا اس لیے، 14 کا بھی رکھ لیں، 15 کا بھی رکھ لیں، یا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی روزہ اگر رکھ لیں اس نیت سے تو کوئی حرج نہیں. لیکن خاص یہ سمجھ کے کہ اس کا کوئی حکم ہے یا اس کی کوئی فضیلت ہے، تو پوری ذخیرہ احادیث میں ایک روایت ملتی ہے اور وہ بھی سندی اعتبار سے ضعیف ہے بہت. اس لیے خاص فضیلت مت سمجھ کر رکھیں، بلکہ شعبان کے روزوں میں سے ایک روزہ سمجھ کر کوئی رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، وہ رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے اور دیگر اعمال ہیں، تو اعمال عبادات جو جس قبیل سے بھی ہو، عبادت کے قبیل سے جو عمل بھی ہو وہ آدمی اس رات میں انجام دے. مثلا نفلی نمازیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کریں، اور اسی طرح دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قبرستان جانے میں بھی یہ ہے کہ زندگی بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اگر اس حکم کی تعمیل میں اور اس کی پیروی کے طور پر ایک مرتبہ بھی کوئی آدمی چلا گیا تو بس کافی ہے. ہر سال جانا ضروری نہیں ہے، نہ اس کا التزام ضروری ہے، اور اصل مقصد تو وہاں جا کر عبرت حاصل کرنا ہے. لیکن آج کل وہاں جس قسم کے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں اور روشنی کا ایسا عجیب الشان اہتمام ہوتا ہے کہ بجائے قبرستان کے وہ ایک بازار کا منظر وہاں پر نظر آتا ہے، اور جب آدمی کوئی جائے تو تنہا چلا جائے، جماعت لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اگر کوئی اس نیت سے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو انشاءاللہ اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.